رکعتی و خضوع کا اہتمام رکھتے ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون, اور وہ لوگ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں, اجتناب کرتے ہیں, بچاتے ہیں اپنے آپ کو. لغو بات اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا فائدہ نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ. ہر وہ بات جو وہ لغو ہے جس کا دین میں کوئی فائدہ نہ ہو نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 5 لاکھ احادیث میں سے 5 احادیث نکالی تھیں کہ اگر کوئی ان پر عمل کر لے تو پورے دین پر عمل اس کو نصیب ہو جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا. اس میں سے ایک حدیث یہ بھی تخریج فرمائی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. بہت مختصر سی روایت ہے لیکن بہت مفہوم اس کا وسیع ہے. فرمایا کہ اچھا پہلے یوں سمجھے کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں, اسلام ہمارا دین ہے. ہمارا مسلمان ہونا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارا مسلمان ہونا اللہ کو پسند بھی ہے یا نہیں, اس کی علامت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے, پسند ہونے اور ناپسند ہونے کی علامت. آیا ہمارا اسلام اللہ کو پسند ہے یا آیا ہمارا اسلام اللہ کو ناپسند ہے, اس کی علامت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے. فرمایا من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. اسلام آدمی کے اسلام کے پسندیدہ اور حسین ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے. لا یعنی وہی جس کا نہ دین میں فائدہ نہ دنیا کا فائدہ, نہ دین کا نہ دنیا کا فائدہ. سمجھے تو صحیح, اللہ نے ہمیں عقل دی. یہ رمضان کے مہینے میں یہ ٹورنامنٹ کیوں رکھے جاتے ہیں, کرکٹ کے میچ آپ کو پتہ ہے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ کہاں سے ہماری ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں کہ ان کے روزے خراب کرو, لغو چیزوں میں ان کو لگاؤ. آپ سمجھے تو صحیح کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اور پوری قوم لگی ہوئی ہے. ٹریفک کم ہو جاتا ہے, دفتروں میں حاضری کم ہو جاتی ہے. اگر کسی کو ان چیزوں سے دلچسپی ہے تو اس کو تو دو دو رکعت روزانہ پڑھ کے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ اس کی محبت میرے دل سے نکال دیجیے. میں صحیح عرض کر رہا ہوں, ورنہ ہم اللہ کے پسندیدہ مسلمان نہیں ہیں. یہ یاد رکھیے, اللہ کے پسندیدہ مسلمان. آیا ہمیں یہ لغو چیز ہے. آپ نے پوری وہ مقابلہ دیکھا, پھر کیا ملا؟ کوئی دنیا کا فائدہ ہوا یا کوئی دین کا فائدہ تو ہونا ہی نہیں ہے. دنیا کا کچھ فائدہ ہوا, کوئی 8-10 ہزار روپے مل گئے ہوں, کوئی دکان مل گئی ہو, کوئی پلاٹ مل گیا ہو, ایسا کرنے سے آپ کو رننگ کمنٹری سننے سے کوئی پلاٹ مل گیا ہو آپ کو, کوئی 50 ہزار روپے کیش مل گئے ہوں, کوئی مکان مل گیا ہو, کوئی فلیٹ مل گیا ہو, کوئی فائدہ نہیں. نہ دین کا فائدہ, دین کا فائدہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, دنیا کا بھی نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں لغو ہیں. اور ایمان والوں کی صفات میں یہ بیان کیا گیا کہ والذین هم عن اللغو معرضون, لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں, پہلو تہی کرتے ہیں, دور رہتے ہیں ان سے. یہودیوں نے اپنی کرکٹ کی ٹیم نہیں بنائی, ان کو وہ بہت ہوشیار ہیں. انہوں نے اپنی کوئی کرکٹ ٹیم, وہ کہتے ہیں 5 دن یا پورا 1 دن ہم کیوں ضائع کریں, ہم کام نہ کریں اس میں, ہماری قوم ترقی نہ کرے. اور انہوں نے کہا دوسروں کو لگاؤ. اور ہم بڑے معصوم ہیں, بڑے سیدھے اور بھولے بھالے ہیں. جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم کو احساس بھی نہیں ہے. اور چھوڑو ان مولویوں کی باتوں کو, کہتے رہتے ہیں دقیانوسی لوگ ہیں, یہ دقیانوسیت ہے, زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے دنیا بھی ہمیں دیجیے آخرت بھی دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں لوگ. سو مخلوط اجتماعات میں بھی جانا چاہیے, شادیوں میں بھی جہاں غلط رسومات ہو رہی ہیں, بھائی رشتہ دار ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. یہ تفسیر ہے ربنا آتنا فی الدنیا کی. العیاذ باللہ, استغفر اللہ. کیا علماء سے سمجھا کہ اس کی یہ تفسیر ہے کہ گناہوں کی محفلوں میں شریک ہو کے رشتہ داروں کو راضی کرو. ہمارے حضرت فرماتے تھے, بہت حضرت کا بڑا پیارا طریقہ تھا, فرماتے تھے جب قرائن سے معلوم ہو کہ کوئی ایسی تقریب ہو رہی ہے رشتہ داروں میں جہاں گناہ ہوں گے, میوزک ہوگی, عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع ہوگا, پہلے سے جا کر مل کے آ جاؤ اور کچھ دینا دلانا بھی کرو, کچھ ہدیہ تحفہ بھی دے دو تاکہ کوئی زبان نہ کھولے او نہیں یہ شریعت کا تو انہوں نے بہانہ پکڑا ہے, یہ اصل میں اپنے پیسے بچانا چاہتے تھے تاکہ کچھ ہدیہ ودیہ نہ دے سکے. تو حضرت فرماتے تھے کچھ دے کر بھی آؤ, پہلے سے مل لو اور کچھ دے بھی دو, کوئی کسی کو موقع نہ دو زبان کھولنے کا. اور کئی جگہوں پر ایسا ہوا, حضرت کے متعلقین نے اس پر عمل کیا, بہت اچھا اثر پڑا اس کا, بہت خوش ہوئے وہ لوگ, ناراض نہیں ہوئے, سعادت مند لوگ تھے, ناراض نہیں ہوئے. تو یہ والذین ہم عن اللغو معرضون, لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں. والذین ہم للزکاۃ فاعلون, زکات کا لفظ یہاں آیا ہے. حکیم الامت نے اس موقع پر بڑی عجیب بات, عجیب نقطہ نکالا ہے کہ والذین ہم للزکاۃ فاعلون, اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں تو حضرت حکیم الامت کے نزدیک یہ ترجمہ یہاں صحیح نہیں ہے. فرماتے ہیں یہ آیت مکی ہے, یہ آیت ہے مکی, اور زکوٰۃ مدینہ منورہ میں فرض ہوئی. اب مسئلہ کیا ہے, زکوٰۃ کے کیا معنی کیے جائیں؟ تو زکوٰۃ کے ایک معنی ہوتے ہیں طہارت اور پاکیزگی کے. تو یہاں حضرت کے راجع معنی حضرت کے نزدیک یہ ہیں کہ وہ لوگ اپنے تزکیہ نفس کا اہتمام کرتے ہیں, کسی اللہ والے کے پاس جانا آنا رکھتے ہیں, اس کو اپنی خرابیاں, اپنی بیماریاں, روحانی بیماریاں, اپنے گناہوں کی اطلاع کر کے اس سے علاج پوچھتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون کا یہ مطلب ہے حضرت کے نزدیک. فرمایا یہ آیت مکی ہے اور زکوٰۃ تو مدینہ منورہ میں فرض ہوئی, آیت مکی ہے, لہذا اس کا ترجمہ راجح یہی ہے ان کے نزدیک. جو تزکیہ نفس کا اہتمام کرتے ہیں ایمان والے, صحابہ کو تزکیہ نفس کا اتنا اہتمام تھا, اتنا اہتمام تھا کہ اگر ان کے دل کی حالت ذرا سی تغیر پذیر ہو جاتی تھی وہ فوراً حضور کو آ کر بتاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ یہ حالت صحیح ہے یا غلط ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, صحیح روایت ہے, پکی روایت ہے, بینا انا فی بیتی فی مصلایا اذ دخل علی رجل, حضور کے پاس آ کر یہ عرض کر رہے ہیں میں اپنے گھر میں اکیلا اکیلا تھا, گھر والے کہیں گئے ہوں گے, نماز پڑھ رہا تھا, تو ایک شخص داخل ہو گیا گھر میں. فاعجبنی الحال التی رآنی علیہا, اس نے مجھے نماز کی حالت میں دیکھا تو مجھے خوشی ہوئی. اب یہ دل میں سے ایک ذرا سی ایک تغیر آیا, فوراً آ کے حضور سے عرض کیا کہ یہ خوشی جو ہوئی مجھے, یہ صحیح ہے, غلط ہے, جائز ہے, ناجائز ہے, یہ ریاکاری تو نہیں ہے, یہ مراد تھی. حضور نے فرمایا رحمک اللہ یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ اللہ تجھ پہ رحم کرے, تیرے لکا اجران, تیرے لیے تو دو اجر ہیں, اجر السر و اجر العلانیہ, ایک یہ کہ تُو نے چھپ کر اللہ کی ایک بہت بڑی عبادت کی, نماز پڑھی, اس کا تجھے الگ اجر ملے گا, اور تیری نیکی لوگوں میں پھیل گئی کہ ابو ہریرہ چھپ کر جب اکیلے ہوتے ہیں تو نیک اعمال کرتے ہیں, نماز وغیرہ پڑھتے ہیں, اللہ نے تیری یہ نیکی پھیلا دی لوگوں میں, مخلوق کو پتہ چل گیا, یہ ایک الگ اجر ہے تیرے لیے. بہرحال ثابت کرنا اس سے روایت سے یہ مقصود ہے کہ صحابہ آ کر اپنا بتاتے تھے کہ یہ ہمارے دل میں یہ کہتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حنزلہ کی ملاقات ہو گئی اور اس حالت میں ہوئی نافقہ حنزلہ منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر نے فرمایا سبحان اللہ ما تقول, سبحان اللہ یہ تم کیا تم کہہ رہے ہو, تم منافق ہو گئے. انہوں نے کہا ہاں حنزلہ منافق ہو گیا. وجہ اس کی ہے کہ ہم حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں تو دل نرم ہو جاتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, دل نرم ہو جاتے ہیں, آنکھیں بہنے لگتی ہیں, اور جب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو بیوی بچوں میں ہنسنے بولنے لگتا ہوں, تو یہ تو منافقت ہے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا واللہ انی لاجد مثل ھذا, اللہ کی قسم یہ حال تو میرا بھی ہے. چلو دونوں حضور کے پاس چلتے ہیں. اب یہ دونوں چل رہے ہیں, دونوں ایک ایسی چیز کا اپنے اوپر شبہ لے کر جس کو منافقت کہا جاتا ہے, اور منافقت بہت بڑی بیماری ہے. یہ اس کا خدشہ لے کر حضور کے پاس گئے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں, ماہر ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے یہ بیماری نہیں ہے, کوئی بات نہیں, مطمئن رہے تو مریض مطمئن ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ سمپٹمز ظاہر ہوئے ہیں, ایسے سمپٹمز ظاہر ہوئے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے یہ سمپٹمز صحیح ہیں, آپ درست سمت میں جا رہے ہیں, آپ صحت کی طرف جا رہے ہیں, آپ فکر نہ کیجیے. حضور نے ایسے ہی کیا, فرمایا نہ ایسا نہیں ہے, یہ سمپٹمز جو ظاہر ہوئے ہیں یہ بیماری نہیں ہے, منافقت نہیں ہے. اگر تم لوگوں کی وہی حالت رہے ہر وقت جو میری مجلس میں ہوتی ہے تو فرشتے تم سے راستوں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تم سے مسافہ کرنے لگیں. لیکن ولیکن یا حنزلہ ساعتن فساعتن, لیکن اے حنزلہ گاہے گاہے, یعنی کبھی کچھ. تم یہاں آتے ہو, یہاں کے لیے یہی مناسب ہے کہ تمہاری یہ حالت ہو جو میری مجلس میں تمہاری حالت ہوتی ہے, یہاں کے لیے یہی مناسب ہے. اور جب گھر جاتے ہو تو وہاں کے لیے یہی مناسب ہے کہ بیوی بچوں میں ہنسو بولو. تو یہ تشخیص فرمائی حضور نے. بہرحال صحابہ آ کر اپنی بیماریاں بتاتے تھے اور علاج پوچھتے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. اسی کو تزکیہ کہا جاتا ہے, اور اس آیت میں راجع مراد یہی ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون, جو اپنی ناموس کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ان آیات میں. اور یہ بھی آیت آج گزری قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. یہ جو موضوع اس روایت میں اس آیت میں بیان کیا گیا کہ اے نبی ایمان والوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں اور ویحفظوا فروجہم, اور اپنی ناموس کی حفاظت کریں. ان اللہ خبیر بما یصنعون, جو کچھ وہ اپنے دل میں گندے خیالات پکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں. یہ جو موضوع اور جو مضمون اس آیت میں بیان کیا گیا ہے یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خاص مضمون تھا, اور میں تو یہاں تک عرض کروں گا کہ اگر یہ مبالغہ نہیں ہوگا اگر یوں کہا جائے کہ حضرت نے اس مضمون پر جتنا کام کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی, اور یہ کام قیامت تک کے لیے جو امت آنے والی ہے اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اور یہ فحاشی اور یہ چیزیں تو بڑھ رہی ہیں, اور قیامت تک یہ اس اور مزید بڑھنے کا امکان ہے. تو حضرت نے جو کام کر کے گئے ہیں وہ تو حضرت فرماتے ہیں 130 سال کی عمر عطا فرما دیجئے. تو بزرگوں کی میں یہ عرض کرتا ہوں, بزرگوں کی دعا کی قبولیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں. بے شک حضرت کو 130 سال کی عمر تباہی طور پہ نہیں ملی, لیکن جو کام حضرت نے کیا ہے وہ 130 سال کیا وہ قیامت تک کے لیے کافی ہے. وہ کام حضرت ایسا کر کے گئے ہیں. 130 سال کیا, یہ تو 200-250 سال تک آنے والی جو امت ہے اور جب تک قیامت قائم ہوگی اس وقت تک کی ہدایت کے لیے اگر کوئی اپنے آپ کی اصلاح کرانا چاہے اپنی, اس کے لیے کافی ہے یہ کام. اور لوگ یہ عرض یہ مجھ سے بھی لوگوں نے کہا, بعض لوگوں نے, یہ حضرت کا یہ ایک ہی موضوع ہے, بس ایک ہی چیز ہے حضرت کی. تو بھائی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے, حضرت نے اور موضوعات پر بھی حضرت بیان فرماتے تھے, تنبیہ فرماتے تھے, بیان فرماتے تھے, لیکن بزرگوں کا اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے. مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں ایک چیز بہت زیادہ زور دے کے کہی جاتی تھی, دوستیاں نہیں کرو, بس دوستی نہیں کرو, تعلقات نہیں بناؤ. دوسری چیز کہا جاتا تھا غصہ نہیں کرو. عام لوگوں کو حضرت یہ نصیحت فرماتے تھے غصہ نہیں کرو, غصہ نہیں کرو. اور علماء کے لیے دو نصیحتیں ہوتی تھیں طلبہ اور علماء کے لیے, غصہ مت کرو اور دوستیاں نہیں کرو, دوستی نہیں. جتنے زیادہ دوست ہوں گے ان کو وقت دینے کے, ان کو کمپنی دینے کے لیے آپ کو وقت بھی چاہیے ہوگا, جتنی فہرست طویل ہوگی اتنا زیادہ آپ کو وقت بھی درکار ہوگا. تو کیوں بھائی ایسی دوستیاں کرنا؟ یہ حضرت کی خاص تعلیم, بعض بزرگوں کا رنگ ہوتا ہے. مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تعلیم یہ تھی, زبان کی حفاظت کرو, زبان کی حفاظت کرو, زبان کی حفاظت کرو, بس ان کے یہاں یہی زیادہ تعلیم یہی تھی, اس پہ زور دیا جاتا. اور حضرت کا دور آیا تو یہ دور الگ تھا, یہاں اس میں وہ چیزیں تھیں نہیں اس دور میں جو اب ہو گئیں. وہ ٹی وی اس دور میں کہاں تھا جب شاہ وسیع اللہ صاحب تھے یا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے, یہ ٹی وی کا نام و نشان نہیں تھا. پھر ٹی وی آیا, اس کے بعد وی سی آر آ گیا, اس کے بعد ڈش اینٹینا آیا, پھر کیبل آیا, پھر انٹرنیٹ آیا, تو بڑھتا ہی جا رہا ہے آگے. تو حضرت نے اس زمانے کے لیے اللہ تعالی نے حضرت سے مجددانہ کام لیا, کار تجدید لیا. کار تجدید اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی حکم جس سے امت غافل ہو چکی ہو, مجدد اس کے سامنے, امت کے سامنے اس کی اہمیت کو واضح کر دیتا ہے کہ نہ تم جو کر رہے ہو غلط ہے, اس کی اہمیت کو سمجھو. یہ کام مجدد کا ہوتا ہے. اب دیکھیے بہت سے لوگ یہ کہا کرتے تھے اس وقت حضرت کی حیات میں کہ یہ ان کے پاس ایک ہی موضوع ہے بس نظر کی حفاظت. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک اگر ہم نظر کی حفاظت کو ہی لے لیں, ایک نظر کی حفاظت کو آپ لے لیں تو یہی آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. اور میں تو کہتا ہوں آپ کو تو احسان مند ہونا چاہیے کہ حضرت نے شارٹ کٹ بتا دیا. آج کل شارٹ کٹ کا دور ہے, بس شارٹ کٹ چاہیے ہر چیز میں, مختصر راستہ چاہیے. اب سنیے میں مختصر راستہ بتاتا ہوں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, ایمان والوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں اور اپنی ناموس کی حفاظت کریں. ذالک ازکا لہم, یہ نگاہوں کو جھکانا اور نگاہوں کی حفاظت کرنا ان کے دل کو بہت زیادہ پاکیزہ کرنے والی چیز ہے. معلوم ہوا نگاہوں کی حفاظت سے دل کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. یہ بات ثابت ہو گئی کہ نگاہوں کی حفاظت سے دل کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. اب آئیے آگے چلتے ہیں. دل کی جب پاکیزگی حاصل ہو گئی تو دل کی پاکیزگی پر کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکا, یہ دو مختلف مواقع پہ فرمایا قد افلح من زکا قد افلح من تزکا. پس تحقیق فلاح کو پہنچ گیا وہ شخص جو پاک صاف ہو گیا, جس کو دل کی پاکیزگی حاصل ہو گئی وہ فلاح کو پہنچ گیا. دیکھیے نگاہوں کی حفاظت پر دل کی پاکیزگی, دل کی پاکیزگی پر فلاح، دل کی پاکیزگی پر فلاح، اور فلاح پر یہ چیزیں مرتب ہوئیں جو یہ جو آج میں نے آیت پڑھی شروع میں جو پڑھا گیا، قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح کو پہنچ گئے وہ ایمان والے، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نماز کا خشوع، لغو باتوں سے اجتناب، ناموس کی حفاظت، امانت کی حفاظت، عہد کی حفاظت، عہد کی پاسداری، یہ تمام صفات ہوتے ہوتے الذين يرثون الفردوس، اور یہ لوگ فردوس کے وارث بنیں گے جو اعلیٰ ترین طبقہ ہے جنت کا، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو نگاہوں کی حفاظت پر دل کی پاکیزگی ملی، دل کی پاکیزگی پر فلاح ملی، فلاح پر یہ ساری صفات ملی، اور یہاں تک کہ جنت ملی اور جنت کا بھی اعلیٰ طبقہ ملا. تو آپ بتائیے، ایک نگاہ کی حفاظت پر جنت الفردوس مل رہی ہے نہیں مل رہی؟ تو ہم کو تو ایسے مجدد کا، ایسے بزرگ کا، ایسے بڑے اللہ والے کا احسان مند ہونا چاہیے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک ایسا راستہ اتنا شارٹ کٹ بتایا کہ ہم ایک ہی عمل پر، ایک ہی عمل پر خوب زور دینے اور جان لڑا دیں تو سارا دین آسان ہو جائے. بھائی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اعتراض پیدا ہوتا ہے دو چیزوں سے، حکیم الامت کا ملفوظ ہے، اعتراض پیدا ہوتا ہے دو چیزوں سے، یا تو علم کی کمی سے یا محبت کی کمی سے. ان دو چیزوں سے اگر یہ دو چیزیں کم ہوں تو اعتراض اپنی جگہ جلدی سے بنا لیتا ہے. بس یہ بات ہے، ساری بات یہ ہے. علم ہے نہیں تو اعتراض کر بیٹھے. علم کی بات میں نے بتا دی، یہ لیجیے علم، یہ علمی بات بتا دی کہ یہ اس عمل سے کیا فائدہ ہوتا ہے. علم ہے نہیں تو اعتراض ہے، یہی ان کے پاس یہی موضوع ہے. بھائی اللہ کے بندے اس میں شارٹ کٹ بتا رہے ہیں، تمہیں شارٹ کٹ چاہیے تو پھر یہ، ورنہ جہاز سے سفر مت کرو، مکہ مکرمہ جاؤ گدھے پہ بیٹھ کے جاؤ پھر پتا چلے گا، اونٹ پہ بیٹھ کے جاؤ، گدھے پہ بیٹھ کے جاؤ یا پیدل جاؤ، وہاں شارٹ کٹ کیوں اختیار کرتے ہو؟ اور اگر کہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا ہو تو پیدل جاؤ، گاڑی میں کیوں جاتے ہو؟ شارٹ کٹ یہ گاڑی کیا ہے؟ شارٹ کٹ ہے. جہاز کیا ہے؟ شارٹ کٹ ہے. تو حضرت نے بھی دین کے بارے میں شارٹ کٹ بتا دیا کہ دیکھو اس پہ عمل کر لو، تمہارا بڑے آرام سے راستہ طے ہو جائے گا، اللہ تک پہنچ جاؤ گے. تو اس پر تو احسان مند ہونا چاہیے. یا تو علم کی کمی سے اعتراض ہوتا ہے یا محبت کی کمی سے اعتراض پیدا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ آیت آج گزری اور یہ پڑھی گئی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ادب بھی سکھایا گیا، اور یہ ادب بزرگوں کا بھی ہے، والدین کا بھی ہے، اساتذہ کے لیے بھی یہ ادب ہوگا. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. ہمارے رسول کو یعنی صلی اللہ تعالی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ایسے نہیں، ان کا یہ ان کو ایسے نہیں پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو. ہمارے رسول کو ایسے مت پکارو، یعنی رسول کی حیثیت سے جو ان کا احترام اور ادب اور تعظیم ہے وہ بجا لاؤ. یہی ادب والدین کا ہے، یہی ادب اساتذہ کا ہے، یہی ادب شیخ کا ہے. وہ آپس میں جیسے تم ایک دوسرے سے پکار لیتے ہو، ان کو ایسے نہیں پکارو. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اور ایک دوسری جگہ فرمایا، ان آداب کی رعایت نہیں کرو گے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اور قرآن کریم سے تعلق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.